بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلامی تاریخ، اور اسلامی تاریخ پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، تو لیجیے اب سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات کو اب ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کا انتظار کرنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جنگ افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دینا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ممبئی میں شدید بارش کے نتیجے میں کم سے کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں فوج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ اور ٹوکیو اولمپک میں شرکت کے لیے ایرانی کھلاڑیوں کا دستہ ہفتے کی رات جاپان روانہ ہو گیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے نئے وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات کو اب ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایران کے نئے وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران میں اقتدار کی منتقلی کا عمل جاری ہے، اور یہ کہ ویانا مذاکرات کو اب ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کا انتظار کرنا ہوگا، اور یہ ہر جمہوریت کا تقاضا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو چاہیے کہ اس نقطے کو درک کریں اور ایک انسانی تبادلے کہ جس پر عمل ہو رہا ہے ایٹمی معاہدے میں کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ قائم کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کو سیاسی اہداف کی بھینٹ چڑھانا تبادلے کا عمل اور سمجھوتے کی نابودی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کوو ایران برکت ڈیلٹا ویریئنٹ کے خلاف بھی مؤثر ہے۔ تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے شعبہ کلینیکل ٹرائل کے نگراں ڈاکٹر محمد رضا صالحی نے کہا ہے کہ CVNT ٹیسٹ کے دوران کوو ایران برکت ویکسین نے ڈیلٹا ویریئنٹ کو پوری طرح سے غیر مؤثر کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فیز ایک اور دو میں کوویران برکت ویکسین لگوانے والے افراد میں ڈیلٹا ویریئنٹ کے مقابلے میں مؤثر مقدار میں اینٹی باڈیز کا مشاہدہ کیا گیا۔ ڈاکٹر صالحی نے مزید کہا کہ کوویران برکت اس سے پہلے کورونا کے برطانوی اور افریقی ویریئنٹ کے مقابلے میں مؤثر کارکردگی دکھا چکی ہے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ ایک اور کورونا ویکسین کوو پارس نے بھی انسانی آزمائش کا دوسرا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے کر لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جنگ افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دینا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک علاقے میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں پر کڑی نکتہ چینی کی اور انہیں عالمی سطح پر پاکستانیوں کا وقار مجروح ہونے کا اصل ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا امداد لینے اور بھیک مانگنے والوں کی عزت نہیں کرتی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم غلط راستے پر چلے گئے تھے، ہم نے امداد کے بدلے دوسروں کی جنگ میں شامل ہو کر اپنی قوم کا نقصان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنگ افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے 70,000 پاکستانیوں کی قربانی دینی پڑی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں امریکہ کو اپنی سرزمین پر فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی حکام نے فوجی انخلا کے بعد افغانستان کی صورتحال کی نگرانی کے لیے پاکستان سے فوجی اڈے فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک اب کسی بھی جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا۔ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کے خلاف کابل کے شہریوں نے پاکستانی سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ کیا ہے۔ کابل میں پاکستانی سفارتخانے کے سامنے جمع ہونے والے مظاہرین افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کے واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو جلد از جلد گرفتار اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ حکومت افغانستان کی جانب سے بھی اس واقعے پر شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کے واقعے میں ملوث افراد کو 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کریں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ واقعے کی ہنگامی بنیادوں پر تفتیش کی جا رہی ہے اور آئندہ چند گھنٹوں میں حقائق سامنے آنے کی توقع ہے۔ حکومت پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ملنے والی سرحد چمن ویش کو عارضی طور پر کھول دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان نے افغانستان سے متصل سرحد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھولی ہے۔ موصول رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے 4 دن کے دوران دوسری مرتبہ افغان شہریوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے مذکورہ سرحد کو کھولا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسمین بولدک اور ویش کے سرحدی علاقے میں افغان فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان جاری جھڑپیں تھم گئی ہیں، تاہم یہ علاقہ تاحال طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ممبئی میں شدید بارش کے نتیجے میں کم سے کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ممبئی کے متعدد علاقوں خاص طور پر چیمبور اور وکرولی میں شدید بارش سے زمین کھسکنے کے نتیجے میں کم سے کم 25 افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ متعدد دیگر افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے مکان منہدم ہونے کا پہلا واقعہ چیمبور میں پیش آیا۔ این ڈی آر ایف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی امدادی ٹیم کے موقع پر پہنچنے سے پہلے بی ایم سی اہلکاروں نے ملبے سے 10 لاشیں نکال لی تھیں، جبکہ این ڈی آر ایف کی ٹیم نے ایک خاتون کی لاش ملبے سے باہر نکالی۔ ممبئی کے ایک اور علاقے وکرولی میں بھی ایک عمارت گرنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ بی ایم سی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اتوار کی صبح وکرولی میں ایک عمارت گرنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شدید بارش کے باعث جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے اور لوکل ٹرینوں کی آمد و رفت بھی معطل ہے۔ افغانستان میں فوج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے اور دونوں ہی جانب سے اپنی اپنی کامیابیوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ بامیان کے گورنر طاہر رہبر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افغان فوج نے طالبان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے صوبہ بامیان کے سبھی علاقوں پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بامیان کے گورنر نے افغان فوج اور سیکورٹی فورسز کی فداکاریوں کی تعریف کرتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئیں۔ اس درمیان افغانستان کی وزارت دفاع کے سرپرست نے کہا ہے کہ طالبان کی پیش قدمی کی خبریں میدان جنگ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغان فوج اور عوام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ طالبان طاقت اور تشدد کے ذریعے کامیابی حاصل کریں۔ افغانستان کے جنگی حالات کے تناظر میں قطر میں بین الافغان امن مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے۔ افغانستان کی قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ نے قطر میں بین الافغان امن مذاکرات کے دوسرے دور کے موقع پر اپنے ٹویٹر پیغام میں مذاکرات کے نتیجہ بخش ہونے کی امید ظاہر کی ہے۔ افغانستان کی قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ کے زیر قیادت حکومت افغانستان کے نمائندہ وفد اور طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر کے زیر قیادت وفد کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ امن مذاکرات ہفتے کے روز شروع ہوئے ہیں، جن کا دوسرا دور بھی منعقد ہوا۔ عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں جنگ بندی، عبوری حکومت کی تشکیل اور طالبان قیدیوں کی رہائی جیسے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ فلسطینی عوام نے غرب اردن کے شہر رام اللہ میں احتجاجی مظاہرہ کر کے فلسطینی اتھارٹی اور بذات خود فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کے سرگرم سیاسی اور سماجی کارکن نزار بنات کی شہادت واقع ہونے کے بعد غرب اردن کے شہر رام اللہ کے فلسطینیوں نے احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے نزار بنات کے قاتلوں کو سزا دیے جانے اور فلسطینی اتھارٹی کے استعفے نیز فلسطینی اتھارٹی کے سیکورٹی عہدیداروں کو برطرف کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے سیکورٹی اہلکاروں نے غیر فوجی لباس میں ملبوس ہو کر رام اللہ میں فلسطینیوں کے مظاہرے پر حملہ اور متعدد عام شہریوں کو زخمی کر دیا۔ ٹوکیو اولمپک میں شرکت کے لیے ایرانی کھلاڑیوں کا دستہ ہفتے کی رات جاپان روانہ ہو گیا۔ ایرانی دستے کی ٹوکیو روانگی کے موقع پر تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر ایک پروقار تقریب بھی منعقد کی گئی۔ ایران کے وزیر کھیل اور دیگر عہدیداروں نے ایران کے دستے کو الوداع کہا۔ ٹوکیو اولمپک میں ایران کا 66 رکنی دستہ حصہ لے گا۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر کھیل مسعودی سلطانی فر نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے کھلاڑیوں کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 32ویں اولمپک کھیل 23 جولائی سے جاپان کی میزبانی میں شروع ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلامی تاریخ، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام اسلامی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا وہ اسلامی تاریخ کے واقعات کے حوالے سے تھا، تاکہ ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جا سکے، اور ہم الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ سید بطحا، سردار مکہ، سید القریش، حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی ہیں۔ اگر آپ کی وہ زحمات نہ ہوتی تو پھر اسلام جو ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ محسن اسلام ہیں، آپ نے جو اپنی زندگی میں عظیم کارنامے انجام دیے اس میں ایک جو نمایاں آپ کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حمایت اور ان کی حفاظت۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے، دو مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، جناب مولانا محمد ذاکری ناصری صاحب۔ جناب مولانا محمد ذاکر ناصری صاحب قبلہ، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جن کا رابطہ ہوگا ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے اسٹوڈیو میں مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔
جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں وہ جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، تو ہمارے ساتھ رہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب سلمان حیدر نوری صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم بھی آپ کی خدمت میں شکر گزار ہیں۔
جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، جناب ابو طالب کے حوالے سے تو بڑی یعنی ایک مفصل بحث ہے، اس کے لیے ہمارا ایک پروگرام کافی نہیں ہے، لیکن جو مختصر وقت ہے اس سے استفادہ کریں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام سے پہلے کس دین کے تابع تھے اور پیرو تھے، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو آپ نے سوال فرمایا، اور جناب ابو طالب ایک عظیم شخصیت کا نام ہے،
بے شک،
کہ جس کو ہم محسن اسلام،
جی،
سید بطحا، سید القریش کے نام سے جانتے ہیں۔
جی
بہرحال، اس مختصر سی گفتگو اور اس مختصر سے پروگرام میں،
جی جی،
ہم جو ہے جناب ابو طالب کی پوری زندگی کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہم جو ہے ایک روایت کے ذریعے،
جی،
اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔
جی
اسبا بن نباتا کی، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک اہم ترین صحابیوں میں سے ہیں،
اسبغ بن نباتا،
اسبغ بن نباتا،
جی،
ایک دم یہی سوال جو آپ نے ابھی جی کیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے یہی سوال کرتے ہیں۔
اللہ اکبر، یعنی جواب جو ہے مولا کائنات کی زبانی ہمارے ناظرین تک پہنچ رہا ہے۔
جی جی جی
بالکل،
مولا کائنات علیہ السلام کی زبانی جواب ہے۔
جی جی،
تو اسبا آ کے پوچھتے ہیں کہ اے امام امیر المومنین، آپ کے جد بزرگا جناب عبد المطلب،
جی،
اور آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب،
جی،
اسلام سے پہلے کس دین کے پیروکار تھے؟
صحیح،
بالکل یہی سوال جو آپ نے ابھی،
جی جی،
یہاں پہ
میں نے آپ سے پوچھا۔
جی
جی،
تو دیکھیے امام فرما رہے ہیں، کانو یصلون الی البیت علی دین ابراہیم،
بے شک،
متمسکین بھی،
جی،
یعنی جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور
جناب عبد المطلب،
ان کے والد گرامی جناب عبد المطلب،
جی،
یہ یصلون الی البیت یعنی کعبے خدا کی طرف رخ کر کے نماز، البتہ نماز سے مراد یہاں پہ وہی نماز دین ابراہیمی منظور ہے،
جی بالکل،
جی، علی دین ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پہ قائم تھے،
صحیح، اور
متمسکین بھی،
جی،
اور اسی دین کے پیروکار تھے کہ جو حضرت ابراہیم، بلکہ کسی اور روایت میں آیا ہے کہ،
جی،
فرما رہے ہیں حضرت ابو طالب اوصیاء الہی میں سے تھے، یعنی مبلغ دین ابراہیمی میں سے تھے قبل از اسلام،
جی،
لیکن جب رسول گرامی اسلام نے،
جی،
اسلام لایا اور اسلام جب
خدا کی
طرف سے شروع کی ہے، تو حضور کے اس دین میں داخل ہوئے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے دین حریف،
جی،
میں تھے۔ جیسے کہ ہم زیارات میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ،
جی،
کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا مثلا آپ زیارت میں اکثر زیارت میں ایسے آئے ہیں کہ اشہد انکم کنتم فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ،
بے شک بے شک،
یعنی امیر المومنین سے خطاب ہو کے، امام صادق سے خطاب ہو کے،
جی بالکل،
ائمہ طاہرین سے خطاب ہو کے آپ فرماتے ہیں فی الاسلاب الشامخہ،
جی
اسلاب شامخہ سے مراد یعنی جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، کہ جو دین توحیدی اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے،
یعنی ان کے جو یہ اسلاب ہیں، یہ شامخہ بڑے بزرگ اسلاب،
بڑے
ہیں
بزرگ،
اور ارحام مطہرہ یعنی پاک رحموں سے منتقل ہو کے یہاں تک پہنچے،
بالکل، یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعہ امامیہ کا کہ کبھی بھی امام معصوم صلب غیر مطہر اور رحم غیر مطہر میں نہیں قرار پا سکتا، بالکل پاک و منزہ ہے اس جہت سے بھی،
یعنی ماں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے،
جی
اور باپ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے،
بالکل،
یعنی یہ غیر مسلم کوئی کافر نہیں ہو سکتا ان کے پورے سلسلے میں،
ان کے پورے سلسلے میں آبا و اجداد میں اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ ہے،
جی جی بالکل،
اور اس کے یعنی پاک و منزہ ہونے کے اوپر ہمارا یہ عقیدہ ہے
جی بالکل
امامیہ کا.
بہت شکریہ قبلہ، اجازت دیجیے ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں. جناب سلمان حیدر نوری صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابو طالب، چونکہ اس ان کی زندگی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کی ولادت کا، کہ اس کی ولادت کہاں پر ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، کس گھرانے میں ہوئی، تو ہم آپ سے اسی حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کس مقام پر اور کب اور کس گھرانے میں ہوئی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع نصیب ہوا کہ میں اس عظیم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کروں. جیسا کہ آپ نے بھی اس سے پہلے گفتگو ملاحظہ فرمائی،
جی
جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت،
جی
جب ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت نبی کرم کی ولادت سے 35 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی.
صحیح.
اور وہ عظیم گھرانہ، وہ عظیم خانوادہ جس میں آپ نے آنکھیں کھولی،
جی
وہ قریش کا وہ نامور گھرانہ تھا،
جی
کہ جس میں جناب ہاشم جیسے آپ کے مورث اعلیٰ گزرے ہیں،
بے شک،
اور خود آپ کے والد محترم کی شخصیت ایک نایاب اور نامور شخصیت تھی سرزمین عرب پر،
جی
اس کا کوئی مثال اور کوئی ثانی نہیں ملتا.
جی
آپ قریش کے لیے وہ عظیم پناہ گاہ اور عظیم سرپرستی رکھتے تھے کہ جو بے مثال تھی، اور خود جناب عبد المطلب کی شخصیت کا جب ہم دیکھتے ہیں،
جی
تو اس دور میں جب کہ ہر طرف مکے میں آلودگیاں تھی، طرح طرح کے جرائم ہو رہے تھے، طرح طرح کی خباستیں تھیں،
خرافات سے بھرا ہوا معاشرہ،
خرافات سے چھلک رہا تھا معاشرہ،
جی
ایسے دور میں بھی آپ بالکل پاک و پاکیزہ اور منزہ تھے، اور اس دور میں بھی آپ قیامت پر عقیدہ رکھتے اور لوگوں کو تاکید کرتے تھے قیامت کی سزا اور جزا کے حوالے سے.
جی بالکل.
اور آپ کے ایمان اور آپ کی عظمت کے حوالے سے خالی یہ کہ یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ جو آپ نے ابراہ کے سامنے کہا،
جی
اور ابراہ سے گویا ایک مباہلہ کیا جب وہ اپنے جاہو جلاد اور لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، جی اور یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی طاقت کے زوم میں اس خانہ خدا کو مسمار کر دوں،
جی
تو اور ہوا بھی بہت سے جو لوگ سامنے آئے وہ سب کو رونتا ہوا آگے چلا گیا.
صحیح.
لیکن جیسے یہاں تک پہنچا اور گفتگو مختصر کرتے ہوئے جیسے ہی جناب عبد المطلب سے آپ کی برخورد ہوئی اس سے ابراہ سے،
جی جی
تو اس وقت جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ کتنا پرسکون، میں ان کے جو عقیدے کی بنیاد ہے خانہ کعبہ اسے مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں،
جی
اور یہ اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں،
صحیح
کہ میں تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ عظیم مانتا تھا،
جی
تو وہاں پرسکون لہجے میں ایک ہی جملہ کہا،
جی
کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس کے لیے کافی ہے.
صحیح.
تو یہ خود یہ جملہ نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کی عظمت اور آپ کے اعتقاد اور آپ کے یقین کی، کہ اگر واقعی آدمی اللہ کے ساتھ ہو اور اس کے ارادے میں ہو، اگرچہ وہ خالی ہاتھ ہو،
جی جی
لیکن پھر بھی اس کی پشت پہ نصرت الہی رہتی ہے.
جی جناب سلمان حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، واقعی بہت اچھے مطالب تھے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا، لیکن اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے. دیکھیے، ایک اہم کردار ہے جناب ابو طالب کی زندگی میں. جب ہم تاریخ کے زاویے سے دیکھتے ہیں جناب ابو طالب کی زندگی، تو ایک نہایت اہم کارنامہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ہے، کہ جو جناب عبد المطلب کے بعد آپ کے سپرد ہوتی ہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب ہی کا انتخاب اس کفالت کے لیے کیوں کیا گیا، آپ اس کے اوپر بھی روشنی لگائیں.
دیکھیے، اس سوال کا جواب بھی میں خود جناب عبد المطلب علیہ السلام کی زبانی، اور انہوں نے اس کفالت کو جناب ابو طالب کے حوالے کرتے وقت یہ جملہ فرمایا جی. تو ملاحظہ فرمائیں، ایسے ہی قریش میں بہت سے بزرگان تھے، لیکن جناب پیغمبر گرامی کی کفالت کو جناب ابو طالب کے حوالے کیوں کیا
جی.
تو اس میں اگر ہم تاریخ کے حوالے سے تاریخ کا اوراق پلٹا کے دیکھیں تو دیکھیں بالکل جواب واضح سے مل جاتے ہیں
جی.
سب سے پہلی علت جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب میں کچھ خصوصیات تھیں، جیسے کہ ہمارے مولانا صاحب نے بھی اس سے پہلے بیان کیا. ان میں سب سے پہلی جو خصلت تھی وہ امانتداری اور دیانتداری. بالکل جب خود عبد المطلب کے آخری وقت تھا، یعنی رحلت کا ٹائم تھا، تو اسی وقت جناب ابو طالب سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ابا طالب انی قد عرفت دیانتک و امانتک،
اللہ اکبر جی،
فکن لہو کما کنت لہو، یعنی اے ابو طالب انی قد عرفت دیانتک و امانتک، میں بالکل بخوبی جانتا ہوں آپ کی دیانت اور آپ کی امانت داری،
آپ کی دینداری اور آپ کی امانت داری، دونوں کو جانتا ہوں
اور امانت داری دونوں کو میں بخوبی جانتا ہوں
جی.
اسی لیے میں اس شخصیت کو آپ کے سپرد اور آپ کی کفالت میں دے رہا ہوں، آپ کی سرپرستی میں
جی جی.
فکن لہو کما کنت لہو
جی.
تو پس آپ گویا اس کے لیے جناب پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت کے لیے بالکل وہی ہوں گے جو میں ان کے لیے تھا.
اللہ اکبر،
ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے جناب ابو طالب. تو اسی جملے کے ساتھ جناب عبد المطلب نے حوالہ کیا پیغمبر گرامی اسلام کی کفالت کو
جی جی
ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک علت
جی.
اور دوسری علت جی. اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں
جی.
تو بخوبی آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب عبد المطلب شیخ القریش، یعنی قریش کا جو ہے سب سے بزرگ قریش تھے.
بے شک،
تو جتنے بھی مناصب اور جتنے بھی مقام و پوسٹ تھے قریش میں، وہ سب جو ہے جناب عبد المطلب کی زندگی میں ان کے حوالے
جی.
جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سقایت الحاج،
بالکل،
اور یہ حاجیوں کے لیے جو ہے وہاں پہ جگہ فراہم کرنا
جی
ان
جی.
تمام چیزوں میں جناب عبد المطلب اور اجتماعی لیول پہ
جی.
اجتماعی لیول پہ ایک بہت عظیم شخصیت تھی.
بالکل، ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ جو یعنی ان میں اختلافات ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، وہ سب بھی جناب عبد المطلب حل کرتے تھے.
بالکل، یعنی جناب عبد المطلب
ان میں اولیاء بھی نصب کرنے ہوتے تھے، کسی کو والی کہیں کا بنا کے بھیجنا ہے، وہ بھی جناب عبد المطلب کے سپرد تھا. یہ
جی بالکل تاریخ میں یہ سب چیزیں، یعنی ابھی ہم پورے نہیں گن سکتے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہے یہ مناسب اجتماعی سب جناب عبد المطلب کے حوالے تھا
جی.
تو کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ یہ تمام مناسب
جی
جب جناب عبد المطلب اس دنیا سے جا رہے تھے، یہ جی تمام مناسب جناب ابو طالب
سارے عہدے
جناب ابو طالب من جملہ ان میں سے ایک اہم ترین وہ کام وہ کفالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا
جی بالکل
صحیح اس کو جو ہے جناب ابو طالب کے حوالے کیا
جی بالکل
ایک یہ علت اور تیسری علت جی خود جناب ابو طالب کی صبر و تحمل
جی
تمام مشکلات میں وہ تحمل کر سکتے تھے ان کے اندر یہ روحیہ یہ پاور ان کے اندر تھا کہ
نفسیاتی طور پہ
اتنے مضبوط تھے
جی
کہ یہ تمام مشکلات کو حل کر سکتے تھے
بے شک
اللہ اور ہر موڑ پہ اس
اللہ اکبر
یعنی نبی اکرم کی مدد کر سکتے تھے اسی لیے حوالہ کیا کہ
یعنی جناب عبد المطلب اس بات کو جانتے تھے کہ اگر کتنی بھی بڑی مشکل آئے گی تو ابو طالب خود اس کو برداشت کریں گے اور میرے بھتیجے تک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مشکل نہیں پہنچے گی جی بہت شکریہ جزاک اللہ اجازت دیجیے ہم جناب سلمان نوری صاحب سے یہ سوال پوچھتے ہیں سلمان صاحب جی آپ کی خدمت میں ہے آپ سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کفالت کی ایک ذمہ داری تھی اس کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں کہ کس طریقے سے اور کب جناب ابو طالب کے سپرد کی گئی اس واقعے پر آپ روشن ڈالیں
جیسا کہ آپ نے مفصل ابھی اس حوالے سے گفتگو سنی
جی
کہ کیوں جناب ابو طالب تک یہ ہاں اس کفالت کے لیے انتخاب کیا گیا
جی
میں چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس طریقے سے یہ شرف جناب ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آیا
بالکل
کیسے یہ شرف آپ تک پہنچا
جی
تو جب تاریخ میں جاتے ہیں تو سلسلے میں ہمیں تین باتیں ملتی ہیں
جی
یہ تین نظریے ملتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ شرف آپ تک منتقل ہوا اس میں پہلا جس کی طرف آگر روشنی ڈالی
جی
کہ خود اپنی وصیت میں وقت آخر جناب عبد المطلب نے اس ذمہ داری کو آپ کے حوالے کیا
صحیح
اور آپ نے اسے قبول فرمایا
جی
اس کے اسباب و علل آپ نے ابھی سماعت فرمایا
جی
لیکن یہیں پہ تاریخ یہ بھی کہتی ہے جس میں پیشتر حوالہ مدارج النبوہ کا
جی
اس میں بیان کرتے ہیں کہ خود ان سے کہا کہ آپ کون ہیں جو آپ میں سے ذمہ داری قبول کرے کا خود آپ ان سے کہیں یہ خود فہیم ہے ذہین ہے باشعور ہیں یہ کس کی کفالت کو قبول فرماتے ہیں تو آپ نے ان سب میں سے حضرت ابو طالب مومن قریش کو چنا اپنی کفالت کے لیے
بالکل جبکہ دوسرے فرزند بھی وہاں پہ موجود تھے جناب عبد المطلب کے
جناب حمزہ جیسی شخصیت بھی اور وہاں
بالکل
اور نامور موجود تھی
جی
لیکن یہاں پہ اس سے ایک بہترین یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام
جی
صرف کفیل حضرت محمد مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ نبی اکرم کی پسندیدہ شخصیت بھی ہیں
بے شک بالکل بالکل یہ انتخاب صرف جناب عبد المطلب کا نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب
جی جی دوسرے یہ دوسرا طریقہ اور تیسرا اس میں لکھا ہے کہ آپ نے قرآندازی کی سب کا نام لکھا تھا کسی کو شکوہ شکایت نہ رہے اور قرے میں جو ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام آیا
اس کا مطلب خدا کی طرف سے بھی یہی حکم تھا
جی
جی بالکل
یہ تین نظریے تھے جو سلسلے میں کہ یہ کیسے یہ ذمہ داری کفالت کی عظیم ذمہ داری جناب ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آئی
جی بہت شکریہ اجازت دیجیے یہاں پر ایک مختصر توقع لیتے ہیں ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے اور آپ نے دیکھا کہ جو کفالت جناب ابو طالب کے سپرد کی گئی ہے کس طریقے سے اور کن اسباب اور علل کی بنا پر یہ کفالت انجام پائی ہے اجازت دیجیے ایک مختصر توقع لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ رہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی قبلہ آپ کی خدمت میں ہیں آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی فرمان موجود ہے تاریخ نے اس کو نقل کیا ہو تو ہم آپ کی خدمت میں آپ سے سننا چاہیں گے
جی ضرور جناب ابو طالب کے بارے میں رسول گرامی اسلام کے اقوال بہت ہیں
جی
دیکھیں آپ تاریخ میں آیا ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ہو کے فرمایا یا عم لقد ربیت صغیرا وکفلت یتیما ونصرت کبیرا فجزاک اللہ خیرا
اللہ اکبر بے شک
یہ نبی اکرم فرما رہے ہیں
جی
ایک اس شخصیت کے بارے میں جناب ابو طالب کے بارے میں
جی
فرما رہے ہیں اے چچا اے ام بچپنے میں میری تربیت کی آپ نے
جی
یعنی ابو طالب کی دیکھیں اہمیت دیکھیں
جی
نبی اکرم جو شخص سے اول ہستی ہے
بے شک
اس کی تربیت کے لیے جی اور اس کی پرورش جو ہے جناب ابو طالب کی گود میں.
بالکل, اور خود قرآن کہتا ہے اس کو کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی؟ جی, علم یجد کا یتیم
فآوا. تو وہی آوا, وہی مأوا جو ہے نبی مکرم اسلام کے لیے جناب ابو طالب کی گود. وکفلت یتیمن, اور یتیمی حالت میں کفالت جس نے قبول کی, یہ رسول خدا فرما رہے ہیں جناب ابو طالب سے, وہ آپ ہیں. ونصرت کبیرن, اور جب میں بڑا ہوا تو اس وقت نصرت کریمن, نصرت اور مدد اور یاری کے لیے آپ پہنچے
میری مدد کے لیے.
فجزاک اللہ خیرا, اے ام, اے چچا, خدا وند متعال آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں یہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ تاریخ میں آیا ہے, ما زالت قریش قائدۃ عنی حتی مات ابو طالب. یہ رسول گرامی اسلام جناب ابو طالب کے بارے میں فرما رہے ہیں. یعنی قریش اس وقت تک جرأت نہیں تھی قریش میں میرے ساتھ جو ہے آ کے عداوت کریں جب تک ابو طالب زندہ تھے. لیکن جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی, من جملہ کیوں ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف جناب پیغمبر گرامی اسلام نے,
ان علتوں میں سے
فوراً ان علتوں میں سے ایک علت یہ ہے کہ
محافظ
رسول جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے.
بہت شکریہ قبلہ, جزاک اللہ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, یہیں پر ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں. سلمان صاحب, آپ کی خدمت میں ہیں, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, دیکھیے سوالات بہت زیادہ تھے لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی, لیکن آخر میں مختصر طور پہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب کی زندگی کا اگر ہم خلاصہ کریں اور یہ پوچھنا چاہیں آپ سے کہ ان کی زندگی میں سب سے اہم ترین کارنامہ کیا تھا, تو آپ اس کو, آپ کی نظر میں وہ کیا ہے, اس کے اوپر آپ ایک مختصر سی روشنی ڈالیں.
دیکھیے, اس سلسلے میں جی کئی نقطے عرض کیے جا سکتے ہیں, لیکن جتنا بیان ہو سکے اتنا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جی, ایک سب سے پہلا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ آپ کا سلیقہ یتیم پروری ہے.
اللہ اکبر,
کہ آپ نے کس حسن و خوبی اور کس احسن طریقے سے نبی اکرم کی پرورش کی.
جی,
کہ ایک تاریخ کا یہ جملہ کہ خود جناب ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کو تو کبھی پریشان حالت میں دیکھا گیا ہے,
اللہ اکبر, جی,
لیکن کبھی بھی نبی کرم کو پریشان حالت میں الجھے ہوئے بال ہوں ایسا نہیں دیکھا گیا.
جی بالکل,
تو خود تاریخ میں یہ بات آ جانا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جی, چونکہ تاریخ میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, جب اس میں کچھ انوکھا پن ہوتا ہے تو وہ جزو تاریخ بنتی ہے
بے شک.
دوسرے ایک عظیم چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب ہم یتیم پروری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے وہ اس کے لیے راشن کا ہے, کھانے پینے کا ہے, لباس کا ہے.
جی,
لیکن یہاں پہ ایک بزرگوار کا بہت اچھا جملہ ہے
جی
جو مجھے بہت پسند ہے.
جی,
فرماتے ہیں کہ یتیم کا راشن دینے والا نہیں مرا ہے.
جی,
راشن تو اسے مل ہی جائے گا,
وہ تو خدا کی ذمہ داری ہے,
راشن تو اسے ملنے والا ہی ہے, لیکن ایک اہم چیز جو اس سے جدا ہوئی ہے وہ شفقت پدارانہ ہے.
بے شک,
تو لہٰذا جہاں اسے اس کھانے پینے اور لباس کی ضرورت ہے وہیں اسے ضرورت ہے کوئی ایسا ہمدرد, شفیق, مہربان ایسا ہو کہ جب اس کے پاس جائے تو اسے شفقت پدری محسوس ہو,
بے شک
اس کو پدرانہ انس اور محبت اور ہمدردی ہو. تو یہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے, اس کی طرف بھی جہاں ہم ان چیزوں کا خیال لگتے ہیں وہیں شفقت و مہربانی اور یتیم کے اکرام کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے.
جی, بہت شکریہ قبلہ. آپ سے ہم مزید جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے, اگر آپ تربیت فرزند کے حوالے سے, چونکہ ایک بڑا اچھا گوشہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہے کہ مثلا کس طریقے سے انہوں نے تربیت کی ہے, تو اگر آپ تربیت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ کی خدمت میں.
جی ضرور, تو دیکھیں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے 6 فرزند تھے, جناب عقیل, جناب طالب, جناب جعفر اور جناب امیر المومنین
علی بن ابی طالب. فرزند ہیں آپ کے, 4 بیٹے ہیں,
4 بیٹے اور 2 بیٹیاں کی جو تاریخ میں ان کے نام آئے ہیں.
جی,
تو آپ دیکھیں طالب کے بارے میں تو تاریخ میں اتنی ساری معلومات نہیں, لیکن اگر جعفر کے لحاظ سے دیکھا جائے اور جناب عقیل کے حوالے سے دیکھا جائے اور جناب امیر المومنین کے حوالے سے دیکھا جائے,
کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے,
کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ میں ان کے کارنامے بالکل واضح اور روشن ہے. آل عقیل اور آل جعفر طیار کی جو شخصیت ملی ہے ان کو, یہ سب یہی تربیت کی بنا پر
ہے.
اور اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی جو شب
ہجرت آپ کی قربانی,
یہ قربانی دینا شعب ابی طالب نے جناب ابو طالب نے اپنے بچوں کو سکھایا. تاریخ میں آیا ہے رات ایک رات میں رسول گرامی اسلام کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو یعنی تین تین مرتبہ سلاتے تھے اور تین مرتبہ تبدیل کرتے تھے کہ کہیں مشرکین کے ہاتھ نہ چلا جائے جناب رسول گرامی.
بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت اہم نقطہ تھا اور بہت اچھے مطالب تھے. آپ کے شکر گزار ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. سلمان صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں, آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. خدا حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. فی الحال پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچا اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں. واقعی جناب ابو طالب کی تربیت اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی کا کارنامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بس میں مختصر طور پر یہ کہوں گا کہ دو بچے پلے ہیں جناب ابو طالب کے آغوش میں, اگرچہ دوسرے بچے بھی ہیں لیکن نمایاں تاریخ میں دو بچے, ایک کون, ایک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اگر جناب ابو طالب کی تربیت کو, ان کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے فضائل اور کمالات کو آپ جمع کریں اور جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کے بعد جناب ابو طالب کی شخصیت نظر آ سکتی ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.